نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو جو تاکید فرمائی ہے، اس میں سے ایک یہ کہ پچھلے لوگوں کے جیسے تم نہیں ہونا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت ایسی رہی ہے کہ ویسے ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، محبوب پسندیدہ لوگ بھی گزرے ہیں، اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے سچے پیروکار بھی گزرے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں آئے. اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی پسند نہ آئے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پسند میں رہیں، چونکہ حضور کے محبوب کی امت ہے. حضور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کی امت ہے، حضور کے محبوب بھی ہیں. یہ امت جو ہے امت محبوبہ ہے. حب نسبت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے. اس کے لیے جن لوگوں کے ساتھ حب نسبت نہیں جڑی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ بھی امت مسلمہ جو ہے وہ ادھر جائے، ان کی جیسی ہو. لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کے جیسے مت ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں تھے. ہم نے آپ کی بات سنی آپ کے پیغمبر کے واسطے سے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو بھی بولتے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی اور اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتی، کیونکہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں تھے. ایسے جیسے تم مت ہونا. یہ لا تکونو کا جملہ جو ہے نا، لا تکونو کالذین، یہ بہت خاص ہے. لا تکونو کالذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے جیسے تم مت ہونا. کانوا اشد منکم قوۃً واکثر اموالاً واولادا، تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تم سے زیادہ اولاد ان کے پاس تھی، تم سے زیادہ مال ان کے پاس تھا. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم، ان کے عمل حبط ہو گئے. تم ان کے جیسے ہو جائیں گے تو تمہارے عمل بھی حبط ہوں گے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ان لوگوں کی طرح سے مت ہونا جو بھول گئے اللہ کو. اللہ کو مت بھولو بولنا ایک اپنی جگہ پر ہے، ان لوگوں کے جیسے مت ہونا جو بھول گئے یہ اپنی جگہ الگ ہے. پھر دو الگ الگ باتیں ہوئی، دونوں چیزیں مطلوب ہیں. بھولنا، بھولنے سے بھی ممانعت کرنا ہے اور بھولنے والوں کے جیسے ہونے سے بھی ممانعت کرنا ہے. اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ برا عمل جو ہے یہ ایک ہے نفس عمل کے اعتبار سے اس کی برائی، یہ عمل اللہ کا حکم نہیں ہے اس وجہ سے وہ برا ہے. ایک یہ کہ برا عمل اللہ کے مبغوض اور ناپسندیدہ لوگوں کا کیا ہوا، اس کے ساتھ نحوست والی نسبت لگ چکی ہے، ناراضگی والی نسبت لگ چکی ہے، نفرت والی نسبت لگ چکی ہے، اس میں بہت دوری چاہیے. اسی وجہ سے کل لدینا ہے، ان لوگوں کے جیسے بھی مت ہونا، تشبیہ ان کے جیسے، ان کی مشابہت میں بھی نہیں جانا. بالکل وہ ہو جانا وہ الگ بات ہے، وہ جیسے تھے ویسے ہونا تک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ان کی مشابہت بھی پسند نہیں ہے. تو جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر منع فرمایا اور ان کو دوسروں کے ساتھ میں جوڑا جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بنتے تھے، اس میں سے یہ جو آخر میں میں نے آیت پڑھی ہے اس میں نسیان کا ذکر ہے، اللہ کو بھولنے کا ذکر ہے. بھولنا جو ہے وہ ذکر کی ضد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضد پسند ہے نسیان کے مقابلے میں ذکر، یاد، دھیان، توجہ. لحاظ، کیونکہ یہ بہت معنی کے لیے ہے، یہ لفظ ذکر کا لفظ ذکر کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ویسا نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، لحاظ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، توجہ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، فیور دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، موافقت کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، خشیت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے یاد رکھنا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو، کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، اس میں خشیت ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر میں اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماسوا جو ہے وہ اپنے دل سے نکال کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے دھیان کو اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں، بہت ہی خلوص کے ساتھ، بہت ہی دل کی چاہت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماسوا کی الوہیت کا انکار کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب ماسوا اللہ کا انکار آدمی بہت دل سے کرتا ہے تو ایک عجیب سی صورتحال درمیان میں پیدا ہوتی ہے اس سوچ کے بیچ میں، وہ یہ کہ جب سب غیر اللہ کو نکال دیا تو حضور کا کیا، حضور اللہ تو نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا وہ فوراً محمد الرسول اللہ پڑھنے کو بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں محمد الرسول اللہ پڑھنا، کیونکہ جو آدمی لا الہ الا اللہ وہ دھیان سے پڑھے گا اس کے مفہوم کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو یہ کوشچن تھوڑی دیر میں آ جائے گا فوراً اس کے دماغ میں، ارے حضور کا کیا، کیونکہ غیر اللہ تو ہے، ماسوا اللہ متفقہ کا تو حکم ان پر لگے گا، تو اس لیے فوراً یہ ہے کہ ان کا استثناء ہے کیونکہ وہ ان کے اللہ کے ہی بھیجے ہوئے ہو، ان کو نہیں نکالنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوڑ ہے وہ اس وجہ، اس لیے بعض مرتبہ شروع میں بعض زیادہ زیادہ مرتبہ بھی پڑھنا پڑتا ہے اس کو، دس دس مرتبہ میں، پندرہ پڑھتا مرتبہ میں، کبھی دھیان ادھر نہیں جا رہا ہے تو بہت دیر میں بھی جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بار بار دھیان جا رہا ہے تو پھر فوراً اس کی تجدید کر لیتے رہنا چاہیے، نہیں محمد الرسول، محمد تو اللہ کے رسول ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ غیر تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ ہے جو نمائندہ ہے، جو بھیجے ہوئے ہیں، جو ترجمان ہیں ان کے، ان کو تو شامل انہیں میں شامل کر کے رکھنا پڑتا ہے، الہ تو نہیں مانیں گے لیکن الہ سے کاٹیں گے بھی نہیں، اور بقیہ دوسرے رشتے اس میں بھی بہت سی چیزوں میں نسبت ہے اللہ تعالیٰ، وہ دوسرے رشتے مزمحل رہے، کوئی باہر مغلوب رہتے ہیں، وہ دھیان کے ساتھ میں خود ہی جمع ہو جاتے ہیں، بیت اللہ ہے، کلام اللہ ہے، مسجد اللہ ہے، مساجد ہیں، نیک عمل ہے، ماں باپ ہیں، استاد شاگرد ہے، یہ نسبتیں اللہ کی وجہ سے ہی ہیں، تو دوسری جو دیگر نسبتیں ہیں ان دیگر نسبتوں کا جوڑ وہ اس کے اندر دب کے رہتا ہے، اور محمد رسول اللہ بولنے سے وہ چیزیں اس میں جڑ بھی جاتی ہیں، گویا ایک مطلب، ایک یعنی بات کا مطلب یہ بنا کہ جو اللہ کے ساتھ میں منسوب ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ساتھ منسوب ہیں، تو اس لیے ان کا استثناء ہوگا، تو لہذا ایسے ہی ہر اس شے کا بھی استثناء اس میں ہو جائے گا جو ان کی نسبت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوگا، تو وہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا اجمال کافی ہوتا ہے، اس لیے ہر روز جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے، جو مشائقین بتاتے ہیں اگر اس طریقے پر نہیں بھی کر سکا بندہ، پابندی اگر نہیں ہو سک رہی ویسی ہونا اچھا ہے، نہیں ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی زیادہ مشقت کا کام نہیں ہے، کوئی زیادہ دیر کا کام نہیں ہے، کوئی لمبا کام نہیں ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، میں نہیں لگتا، صرف سستی ہو جاتی ہے، ان سے غفلت ہو جاتی ہے، ورنہ جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ، پندرہ بیس منٹ نکالنے کو کوئی آدمی تعامل نہیں کرتا، جو لوگ انڈیا پاکستان روزانہ فون کرتے ہیں اپنے جن کے گھر والے وہاں پر ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، یا ماں باپ سے بات کرنے کے لیے، دوستوں سے بات کرنے کے لیے، یا جو لوگ جو ہے نا کمپیوٹر پہ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، چیٹنگ میں چلے جاتے ہیں، پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ تو ان کے لگتے ہی لگتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ ایک بیس پچیس منٹ لگتے ہیں، تو اس میں کوئی وہ طبیعت کو آمادہ کیا جا سکتا ہے، اس کو غیرت دلائی جا سکتی ہے، پھر بھی اگر کسی کو وقت نہیں ملا تو کم از کم آدمی تسبیح لے کے پڑھ ہی لے، ذکر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، کیونکہ اس سے ایمان میں تازگی آئے گی، جدید ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے قول کے ذریعے سے، اپنے نفس کو دعوت دینا، اصل دعوت کا مخاطب جو ہے نا سب سے زیادہ ہمارا نفس ہے، نفس کو اللہ کی طرف بلانا، ایک تو وہ خود اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، دوسرے اس کو اللہ سے دوری کی طرف بلانے والا گروپ اس کے ساتھ الگ ہے، اس کا ایک لشکر ہے پورا، اس کے لشکر میں بری عادتیں الگ ہیں، برے صفات الگ ہیں، برے لوگ الگ ہیں اور شیطان الگ ہے. اور برے صفات اور بری عادتوں اور برے لوگ اور شیطان میں برائی کی طرف بلانے کے واسطے ٹیسٹ الگ ہے، مزہ الگ ہے. خالی دعوت نہیں ہے وہاں پہ، دعوت مزے کے ساتھ ہے. نفس جس بات کی طرف بلائے گا اس میں مزہ ہوگا، بری عادتیں جس بات کی طرف بلائیں گی اس میں مزہ ہوگا، برے لوگ جس بات کی طرف بلائیں گے اس میں مزہ ہوگا، شیطان جس بات کی طرف بلائے گا اس میں مزہ ہوگا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ حدیث شریف میں حفت النار بالشہوات، آپ کو گھیرا گیا ہے خواہش کی چیزوں سے، خواہش کی موافقت والی جو امور ہوں گے اسے گھیرا ہوا ہے جہنم کو. تو اس لیے اس کو ہر روز اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اس لیے روز آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اس نیت سے کہ ہمارا نفس اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہمارے نفس کے اندر سے اللہ کی ماسیوا کی اللہ کے غیر کی محبت نکلے اور خلوص کے ساتھ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دے، الوہیت کا اقرار کرے، الوہیت کو یاد کرے، اللہ کی الوہیت کو یاد کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں جمتی چلی جائے، عظمت دل میں جمتی چلی جائے، بندگی کا جذبہ دل میں جمتا چلا جائے، اس کو ناراض کرنے والی معصیت والی باتوں کی شرمندگی دل میں آتی چلی جائے، اس سے بچنے کا جذبہ دل میں آتا چلا جائے، اس کا ارتکاب ہو جانے کی صورت میں دل میں افسوس اور اس کی کندراہٹ اور نفرت وہ بڑھتی چلی جائے، اس میں اپنی ذات انوالو ہے تو اپنی ذات سے بھی نفرت بڑھتی چلی جائے گی. اس نفرت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اس عمل سے دور ہونے لگتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ برے عمل کے ارتکاب میں بھی اگر برائی دل میں رہی ایک دن چھوڑ جاتی ہو. بدعت کی مصیبت یہی ہے کہ بدعتی کو اس عمل کی برائی دل میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ چھوٹتی ہے. پھر وہ برے اعمال کی اگر نفرت دل میں آتی رہی تو چھوٹ جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ برا عمل عادت اگر بن گیا یا اس کی نفرت دل میں سے ختم ہو گئی تو وہ برے عمل سے زیادہ بری ہوتی ہے. اس لیے اس کا بہت اہتمام چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر روزانہ ہو، تھوڑی دیر آدمی تصویر لے کے پڑھتا رہے، دماغ کو حاضر کر کے، دل کو حاضر کر کے، نیک نیتی سے، سچی نیت کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ، دل کے عزم اور ارادے کے ساتھ، یعنی جو اس کا مفہوم ہے، اس مفہوم کا جو وعدہ پایا جاتا ہے، جو عزم پایا جاتا ہے، اس عزم کی طرف دھیان دیتے ہوئے، اس کا ورد کرتے ہوئے صرف نہیں بلکہ اس کے اندر جو مضمون ہے اس مضمون کا عہد کرتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں بناؤں گا، کسی کی بندگی نہیں کروں گا کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں ان کے علاوہ الہ، تو میں کیوں کروں کسی کی. یہ ذکر کے پیچھے کے امور ہیں یہ، جدھر جو ہے نا ذہن کو تھوڑا سا لے جانا چاہیے، سوچنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے. اسی لیے پھر اس کے فضائل ہوتے ہیں، حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثبت اور منفی دونوں انداز میں اس بات کو سمجھایا. مثبت یعنی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں وہ منفی انداز کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ فلاں کے جیسے مت ہو، فلاں کے جیسے مت ہو، فلاں کے نگیٹو والے پہلو میں. مثبت اپنی جگہ پر مثبت والے احکام بے شمار ہیں، پازیٹو والے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تسبیح بیان کرو اس کی صبح میں بھی شام میں بھی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو جب بھی بھول جاؤ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجمع میں یاد کرو گے تو میں مجمع میں یاد کروں گا، تم اکیلے میں یاد کرو گے تو میں اکیلے میں یاد کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں شب اس حالت میں بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلا دیتا ہے، کھلا پلا دیتا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ کو نسیان نہیں ہوتا، لیکن نسیان کرا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے متعلق احکام سنت قرار پائیں. نسیان کی حالت میں مسائل کیا ہے، احکام کیا ہے، وہ سامنے لانے کے لیے ایسا کیا کرایا جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ آگے سے دیکھتا ہوں. اور آپ ہمیشہ دل سے بیدار رہتے تھے، اور باوجود اس بیدار دلی کے آپ کی نماز فجر کا قضا ہو جانا ایک حکمت الہی کے سبب سے تھا. ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور یہ اس امر کو مختزی ہوئی کہ قضا کا حکم امت پر ظاہر ہو جائے. قصہ مشہور ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں تھکان بہت ہو گئی چلتے چلتے، ایک تو جنگ کی مصروفیت تھی دشمنوں سے لڑنے کی، پھر دوسرے واپسی، پھر اس کے بعد سفر بھی تھا، تو بہت تھک گئے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی آدمی جاگے تاکہ فجر میں اٹھا سکے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نہیں سوؤں گا، میں جاگتا رہوں گا تاکہ سب لوگ تھکے ہوئے آنکھ لگ جائے گی تو میں اٹھا دوں گا فجر میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر منہ کر کے جو اونٹ ان کا بیٹھا ہوا تھا یا کجاوا جو رکھا ہوا تھا اس کو پیٹ لگا کے صبح صادق کی طرف منہ کر کے دیکھتے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی بتاؤں گا. اور وہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے آنکھ لگ گئی. جب سورج خوب نکل کے تیز ہو گیا اور اس کی روشنی حضرت بلال کے منہ پہ پڑی تو ان کی آنکھ کھلی. جب تک سب کی آنکھ لگی ہوئی تھی اس میں سرکار کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، جیسے حضرت بلال کی آنکھ کھلی وہ گھبرا کے اٹھے، پھر آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھایا، سب صحابہ کو بھی اٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پہلے کھلی سورج نکلنے کے بعد، آپ نے بلال کو بلایا، کہیں گے تم کو بٹھایا نہیں تھا جاگنے کے لیے؟ کہیں گے ہاں بس جس نے مجھے سلایا اس نے، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلا دیا. کیا کر سکتے، ارادہ تو نہیں تھا، کوشش پوری کی لیکن میری بھی آنکھ لگ گئی. اب اگر ویسے ہی نہیں کرنا تھا تو پھر آپ کسی کے ساتھ میں بھی نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ میں بھی نہیں ہوتا. تو حضور نے فرمایا بس یہاں سے نکلو. سب کو اس جگہ سے نکلوایا، پھر دوسری جگہ گئے، سب نے وہاں تیاری کی، نماز کی، اذان کہی گئی، قضا نماز، پھر جماعت سے نماز ادا کی گئی پوری. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا لگ جانا، فجر کا قضا ہو جانا ایک حکمت الہی کے سبب سے تھا جو اس بات کو مختزی ہوئی کہ قضا کا حکم امت پر ظاہر ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ قضا نماز نہیں ہے امت کے ذمہ، خالی ادا ہی ہے بس. ارے جب نماز قضا ہو جائے گی تو قضا تو ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں خوش طبعی تو کرتا ہوں، یعنی خوش مزاجی، مزاح کرنا، دل لگی کی بات کرنا، مگر اس میں بھی بات سچ ہی کہتا ہوں. سو آپ مومنین سے ان کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے. جیسے آپ نے ایک اعرابی سے جس نے سواری کے لیے جانور مانگا تھا فرمایا تھا کہ میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ سوار کروں گا، تجھ کو اونٹنی کا بچہ سواری میں دوں گا. وہ یہ سمجھا کہ تکلم کے وقت جو بچہ ہے اس پر سوار کرنا مراد ہے، اس لیے کہا کہ میں بچے کو کیا کروں گا. آپ کے جواب سے معلوم ہوگا کہ بیتبار ماضی کے جو بچہ تھا وہ مراد ہے، یعنی وہ بھی تو کسی، آپ نے فرمایا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا جو بڑا اونٹ تم کو دیا جائے. اور جیسے آپ نے ایک بڑھیا اور ایسے فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہ جائے گی، جب وہ گھبرائی تب آپ نے اس کو آپ کے جواب سے ظاہر ہو گیا کہ مطلب یہ ہے کہ جانے کے وقت میں کوئی بڑھیا نہ رہے گی، سب جوان ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں اور خاتم المرسلین ہیں اور منتحن نبیین ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام احکام شرعیہ میں آپ کا اقتدا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آسمان سے اتریں گے، چونکہ ابھی تو ان کو سولی نہیں دی گئی، ان کو سولی نہیں دی گئی، ان کے سولی کا جو عقیدہ ہے، جو خیال ہے، وہ بالکل 100% غلط ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقیناً ان کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اقتدا جو ہے نا احکام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام والسلام کا یہ جو محفوظ ہے کہ میرے بعد میں اس کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے اور جو مجھ سے افضل ہے، اس کو ان کے چاہنے والوں نے بدل کے یوحنا کا جملہ بنا دیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ یوحنا نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ جو میرے بعد آئے گا وہ مجھ سے افضل ہوگا اور میں اس کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں. حالانکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ، ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد بھی ہوگا، احمد ہوگا، نام بھی انہوں نے بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہہ رہا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملفوظ ہے جو حضرت یوحنا کی طرح منسوخ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملفوظ حضور کے بارے میں ہے، یوحنا کی طرح منسوخ کر کے عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہ پڑے، یہ سمجھیں کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو بچ جائیں گے، شاید ایمان نہیں لانے میں تو پھنسیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انسانوں کے شدائد جھیلنے کا اتفاق ہوا، مثل دوسرے انسانوں کے، دوسرے انسانوں کی طرح سے تکلیفیں جھیلنے کا اتفاق ہوا ہے تاکہ آپ کا ثواب مضاعف ہو. اللہ تعالیٰ آخرت میں جو درجات دیں گے، جو ثواب عطا فرمائیں گے، وہ چند در چند ہو جائے اور درجات بلند ہوں. بس آپ کو مرض بھی ہوا اور درد وغیرہ کی شکایت بھی ہوئی، اور آپ کو گرمی اور سردی کا بھی اثر ہوا، اور آپ کو بھوک اور پیاس بھی لگی، اور آپ کو موقع پر غصہ اور انقباض بھی ہوا، اور آپ کو ماندگی اور خستگی بھی ہوئی، تھکان وغیرہ بھی ہوئی، اور آپ کو کمزوری اور پیری بھی ہوئی، پیری بڑھاپا کا اثر، اور سواری پر سے گر کر آپ کی خراش بھی ہو گیا، چوٹ آ گئی تھی آپ کو، فریکچر بھی آ گیا تھا آپ کو، اور جنگ احد کے دن کفار کے ہاتھ سے آپ کے چہرے اور سر میں زخم بھی ہوا، اور کفار طائف نے آپ کی قدم مبارک کو خون آلود بھی کیا، اور آپ کو زہر بھی کھلایا گیا، اور آپ پر جادو بھی کیا گیا، اور آپ نے دوا بھی کی، اور آپ نے پچھنا بھی لگوایا، کپنگ کرنا، اور جھاڑ پھونک کا بھی استعمال کیا. خود بھی آپ نے فرمایا، جبرائیل السلام نے بھی آپ پر جھاڑ پھونک کیا. احادیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو جھاڑ پھونک کیا تھا وہ الفاظ بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں. ایک مرتبہ جبرائیل السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جھاڑ پھونک کر دو، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہیں گے ہاں کر دو. جبرائیل السلام فرمایا کہ بسم اللہ یا رقیق، اللہ یشفیق، من کل شیئن یؤذیک، اللہ یشفیق، بسم اللہ یا رقیق. یہ جبرائیل السلام کے الفاظ ہیں جو روایتوں کے اندر، کتابوں کے اندر ملتے ہیں جھاڑ پھونک کے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، سوتے وقت آپ برابر جھاڑ پھونک کر کے سوتے تھے، معوذتین کا سورہ ہی اس کے لیے، اور اپنا وقت پورا کر کے عالم بالا میں ملحق ہو گئے، اور اس دار الامتحان اور دار البلا سے آزاد ہو گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع میں دشمنوں کے قتل اور ہلاک کی تدبیر کرنے سے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ یوم احد میں جب بدر بن خمہ نے آپ پر پتھر چلایا اور اس سے آپ کا رخسار مبارک زخمی ہو گیا، اور خود آہنی کے دو حلقے رخسار میں گھس گئے، لوہے کی جو ٹوپی تھی اس کے دو سلاخیں جو ہے نا ٹوٹ کر آپ کے رخسار میں گھس گئیں، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور جب آپ جبل ثور کی طرف پوشیدہ ہو گئے، تشریف لے گئے، وہاں چھپ گئے، اس وقت قریش کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور غورث ابن حارث کی تلوار کو، اور ابو جہل کے پتھر کو، اور سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کو، اور لبیدی ابن عاصم کے سحر کے اثر کو، اور اسی طرح یہودی عورت کے زہر کو آپ سے دور رکھا، اور ہلاکت سے آپ کو محفوظ فرمانے میں اور معمولی تکلیف ہو جانے میں آپ کے شرف کا اظہار ہے. یہ حکمت تو محفوظ رہنے کی ہے, اور آپ کو ثواب دینا ہے, یہ حکمت تکلیف ہونے میں ہے. اور نیز اس لیے بھی تکلیف ہوئی تاکہ آپ کے بارے میں معجزات اور عجائب کے ظاہر ہونے کے سبب لوگ گمراہی میں نہ پڑ جائیں. یعنی اگر جسمانی تکلیف نہ ہوتی تو شاید کسی کو آپ پر اللہ ہونے کا شبہ ہو جاتا, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں خاص عجائب کے سبب, خاص عجائب ان کے ہاتھ پر ظاہر ہونے کے سبب لوگ گمراہی میں پڑ گئے, گمراہی ضلالت میں پڑ گئے. اور آپ پر تکلیفیں اس لیے بھی آئی کہ مصائب میں آپ کی امت کے لیے تسلی کا سبب ہو. جب سید الانبیاء کو بھی تکالیف پہنچی ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے دنیا میں, تکلیفوں کو بھیجنا, دیا جانا, اور اس میں انسانوں کو تکلیفوں میں رکھنا, اور تکلیفوں کے ذریعے سے انسانوں کے اوپر صبر کا حکم ڈالنا, اور صبر کرنے پر ثواب کا دیا جانا, جنت کا دیا جانا, صبر کرنے پر ایمان میں کمال کا ملنا. امت کو یہ ملنے والا تھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر امت کے لیے تسلی ہوگی, اور امت کے لیے ان سب چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہوگا. اور یہ عوارض مذکورہ جو چیزیں ذکر کی گئی وہ صرف آپ کے عنصری جسد شریف پر, جسمانی جسم مبارک پر بوجہ مشارکت نوعی کے, نو کے اعتبار سے شریک ہونے کے, انسانوں کے نو میں شریک ہونے کے اعتبار سے, قسم میں شریک ہونے کے اعتبار سے تاریخ ہوتے تھے. رہا آپ کا قلب مبارک, سو تعلق بالخلق سے منزہ, مقدس اور مشاہدہ حق میں مشغول تھا. یہ قلب مبارک آپ کا اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا, کیونکہ آپ ہر آن ہر لحظہ اللہ ہی کے ساتھ, اللہ ہی کے واسطے, اللہ ہی میں مستغرق اور اللہ ہی کی معیت میں تھے. اللہ ہی کے ساتھ تھے, اللہ ہی میں مستغرق تھے, اللہ کی یاد میں, اللہ کے دھیان میں, اللہ کی معیت ساتھ ہونے میں تھے. حتیٰ کہ آپ کا کھانا, پینا, پہننا, حرکت و سکون, بولنا, خاموش رہنا, سب اللہ ہی کے واسطے اور اللہ ہی کے حکم سے تھا. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے, آپ نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, یہ سب وحی ہی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر قیامت تک رحمت کاملہ نازل فرماتا رہے. یہ جو کچھ لکھا گیا متولات کا اجمالی مضمون ہے, اس کو یاد رکھو, کیونکہ اس پر بجود علماء محققین کے, اور وہ بھی کتب اور دفاتر کثیرہ کے تتبع کے بعد ہر شخص مطلع نہیں ہو سکتا. اور ہم نے ایسا نافع, فوری اور پسند سیری بخش مجموعہ تم کو دے دیا, جس کو بہت قلیل مدت میں ضبط کر سکتے ہو. یعنی مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں یاد بھی ہو سکتی ہیں تم کو. اے اللہ, اس کے پڑھنے والے کو اور لکھنے والے کو اور سننے والے کو اور یاد کرنے والے کو اور کسی کے سامنے نقل کرنے والے کو اور تعلیم کرنے والے کو اور ترجمہ کرنے والے کو بخش دیجئے, آمین. چونکہ یہ ترجمہ ہے, نہ تو وہ رسالہ عربی میں ہے. اور ہم چند ابیات پر اس کو ختم کرتے ہیں جو آپ کے دربار شریف میں بطور تحفہ کے مبلغین صلاۃ وسلام کے واسطے سے بھیجے جاتے ہیں. یہ اشعار مؤلف کے ہیں, اس نے کتاب لکھی ہے. یا شفیع العبادی خود بیدی انت فی الاضطرار معتمدی لیس لی ملجأ سواک آغث مسنی الضر سیدی سندی غشنی الدہر ابن عبد اللہ کن مغیثا فانت لی مددی لیس لی طاعۃ ولا عمل بید حبک ہو لی عتدی یا رسول الہ بابک من غمام الغموم ملتحدی جد بلقیاک فی المنام وکن ساتنا للذنوب والفندی انت عاف ابر خلق اللہ ومقیل العثار واللددی رحمتا للعباد قاطبۃ والخصوصا لکل ذی اودی لیتنی کنت ترب طیبتکم لیتنی کنت ترب طیبتکم فلتسمت فالتمشت النعال ذاك قدي فأصلي عليك بالتسليم متحفا عند حضرة الصمد بعداد الرمال والأنفاس والنبات الكثير منتظدي وعلى الآل كلهم أبدا بالغا عند منتهى الأمد. دستگیری کیجئے میرے نبی، ترجمہ ہے اس کا، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی، جس تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر لیجئے میری، کچھ عمل ہے اور نطاعت میرے پاس، ہے مگر دل میں محبت آپ کی، میں ہوں بس اور آپ کا در یا رسول، میں ہوں بس اور آپ کا در یا رسول، ابر غم گھیرے نہ پھر مجھ کو کبھی، خواب میں چہرہ دکھا دیجئے مجھے اور میرے عیبوں کو کر دیجئے خفی، در گزر کرنا خطا و عیب سے سب سے بڑھ کر ہے یہ خصلت آپ کی، سب خلائق کے لیے رحمت ہیں آپ، خاص کر جو ہے گنہگار و غوی، کاش ہو جاتا مدینے کی میں خاک، نعل بوسی ہوتی کافی آپ کی، آپ پر ہوں رحمتیں بے انتہا، حضرت حق کی طرف سے دائمی، جس قدر دنیا میں ہے ریت اور سانس، اور بھی ہے جس قدر رویدگی، اور تمہاری آل پر اصحاب پر تابقائے عمر دار اخروی۔ یہ رسالہ مسمہ بشیر محبی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم أعني بالعلم وزكني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملي بالعافية، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا نعمت وعنك مخبتا إليك أبواه منيبة، رب تقبل توبتي وأصل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وثبت لساني وهدي قلبي وصل سخيمة صدري، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.